الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں, درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور, کالز ہمارے پاس موجود ہیں, کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد میہل منگلو شکر سے سوال یہ ہے کہ جو گھر میں خرگوش پالتے ہیں لوگ, اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ حرام ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں حلال ہے, کیا اس کو کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کا جواب سے
انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب شامل کرتے ہیں. دوسری کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام سعید احمد اتاری ہے, ضلع لودھراں کی تحصیل دنیا پور سے میں بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کالی مہندی لگانا کیا جائز ہے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
منیر سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی ایسا زخم ہو جس کی خون نہ رکتی یا پیپ نہ رکتی ہو, کیا ان کا نماز ہو جائے گی؟
انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی جواب دیتے ہیں. جو تین کالز ہمیں حاصل ہوئیں, پہلی کال سکھر سے اسلام بھائی نے کال کی کہ گھروں میں خرگوش پالے جاتے ہیں, تو ان کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں حلال ہیں یا حرام ہیں, تو ان کا کھانا یا ان کا پالنا, اس کا حکم ارشاد فرمائے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خرگوش پالنا بھی حلال ہے اور خرگوش کھانا بھی حلال ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ خرگوش کھانا جائز نہیں ہے یا خرگوش حلال نہیں ہے, ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے اور مکہ کے قریب ہے, اس وادی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پہ تھے, حضرت سیدنا انس اور حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خرگوش کو پکڑ لیا,
صحیح,
اور پھر میں حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا.
ٹھیک ہے.
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد تھے.
ٹھیک ہے.
فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ذبح کیا,
صحیح,
اور اس کی رانیں اور اس کا پچھلا گوشت کا حصہ جو ہے وہ ہم نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا, تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا. تو اس لیے اس کو حرام کہنا تو یہ درست نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام کہنا یہ انتہائی جو ہے وہ سخت گناہ والی بات ہے, اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے.
تو لہٰذا خرگوش کا پالنا بھی جائز ہے اور اس کا کھانا بھی حلال ہے, کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے گوشت کو قبول فرمایا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کھانا جائز تھا, تبھی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. اگر اس کا کھانا حلال ہی نہ ہوتا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو قبول نہ فرماتے.
ٹھیک ہے. خرگوش پالنا جائز تو ہے, لیکن یہ خرگوش آپ کو معلوم ہوگا کہ لمبے لمبے بل بنا لیتے ہیں, تو اس کے پالنے میں اگر کوئی احتیاطیں ہوں تو وہ ارشاد فرمائیے.
دیکھیں اس میں اس بات کا تو لحاظ رکھا جائے گا کہ اگر وہ جو مالک ہے یا صاحب مکان ہے جہاں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور خود اس کا اپنا مکان ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس کے مکان میں وہ اگر بہت لمبی لمبی جو ہے وہ سراغ بنا کر اس میں رہتے ہیں, سرنگیں بنا لیتے ہیں رہائش کے لیے, تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی اپنی ملکیت والی جگہ ہے, اس کے فائدے اور نقصان سے وہ خود واقف ہے, تو اس سے تو منع نہیں کیا جا سکتا. دوسری احتیاط اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے اوپر ظلم نہ کرے, دانہ پانی وغیرہ کا لحاظ رکھے. ویسے تو یہ دانہ پانی یہ محتاجی نہیں ہوتی, خود چر پھر لیتے ہیں, لیکن پھر بھی کوئی ظلم والی صورت نہ ہو. اور جہاں تک دوسروں کے حوالے سے بات ہے کہ اب اگر فرض کیا کہ انہوں نے لمبی سرنگ بنانے کا احتمال یوں ہے کہ گھر چھوٹا سا ہے, دوسرے گھر میں چلے جائیں گے, دیوار بیچ میں گر جائے گی, یا دوسرے کے مکان کو نقصان کا اندیشہ ہے, تو اس صورت میں اس کو ان کو پنجرے میں رکھنا ہوگا اگر پالنا ہے تو, یعنی کہ ایسی احتیاطی تدابیریں کرنی ہوں گی کہ جس میں پڑوسی کے مکان کا یا پڑوسی کے مال کا نقصان نہ ہو. تو یہ اس کی احتیاطیں ہیں, اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. یا بلکہ بعض بزرگان دین تو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اس قدر احتیاط فرمایا کرتے تھے. امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں بکثرت چوہے تھے, لیکن وہ اس کے باوجود بلی جو ہے وہ نہیں رکھتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ بلی رکھ لیں تاکہ جو ہے وہ چوہوں کا صفایا کر دے, تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میں بلی رکھوں گا تو چوہے ڈر کر ہمسایوں کے گھر میں چلے جائیں گے. تو دوسرے مسلمانوں کے حقوق کا, دوسرے مسلمانوں کے مال کا, جان کا ہر طرح سے لحاظ رکھنا تو ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے. کہیں سے بھی دوسرے مسلمان کو نقصان کا پہلو ہے اس کے اپنے طرز عمل سے, اس کے کسی قول اور فعل سے, تو اس سے بچنا ضروری ہے. تو ہمارے بزرگان دین حق کے پڑوس, یعنی اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں, حق کے پڑوس بھی آ جاتا ہے, حق کے مسلم بھی آ جاتا ہے, دوسرے کے مال کو بچانے اور دوسرے مسلمان کو اذیت سے بچانے کے پہلو بھی سامنے آ جاتے ہیں. لہذا کوئی ایسا فعل نہ کرے کہ جس سے پڑوسیوں کو نقصان پہنچے.
بعض لوگوں کو کتے پالنے کا شوق ہوتا ہے, اور ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ مدنظر ارشاد فرمائیں.
دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ کتے پالنا,
ٹھیک ہے,
کتے پالنا یا کتا گھر میں رکھنا اس کی بہت بڑی وعید ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے, حدیث پاک کا ایک حصہ ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے ہی داخل نہیں ہوتے ہیں.
ٹھیک,
تو یہ کتا خود رحمت کے فرشتوں کے داخلے کو بند کرنے کا سبب ہے. پہلے تو مسلمان کو اس بات کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے, ہر مسلمان کو, کہ وہ جو چیز پال رہا ہے یا اس کا جو شوق ہے چیزوں کو پالنے کا یا رکھنے کا, اس کا یہ شوق کہیں اسلامی احکام کی خلاف ورزی کا سبب تو نہیں بن رہا. ابھی کتا ہی دیکھ لیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ پالتے ہیں, تو اس طرح شوقیہ طور پر کتا رکھنے اور پالنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں, فقہاء کرام نے احادیث پاک کی روشنی میں بعض صورتوں کا جو ہے وہ استثناء فرمایا ہے کہ اگر وہ گھر کی حفاظت کے لیے,
صحیح,
یا اسی طرح وہ جو اس کا ریوڑ ہے اس کی حفاظت کے لیے ہے, کھیتی کی حفاظت کے لیے ہے, ایسے کتوں کا استثناء ہے. اور ظاہر ہے کہ جو ریوڑ کی حفاظت کے لیے ہوگا, جو کھیتی کی حفاظت کے لیے ہوگا, ایک تو وہ ضرورت میں شامل ہو گیا, دوسرا یہ کہ وہ گھر میں بھی نہیں ہوگا.
صحیح,
اور یہ ان کی اجازت ہے کہ یہ ایک استثنائی صورت ہے کہ شریعت نے یہاں پہ ہمارے ہی نفع کا لحاظ رکھا ہے.
صحیح,
کہ اگر ہمارا نفع, ہمارا دفاع اس جانور کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے پالنے کی, اس کے رکھنے کی اجازت ہے.
صحیح,
اور اس سے کوئی اس طرح کا نفع مقصود نہیں ہے کہ جس نفع کا شریعت نے استثناء کیا ہے, تو پھر اس صورت میں اگر وہ شوقیہ پالے یا کسی بھی دوسری وجہ سے پالے, تو پھر اس صورت میں تو خود اس کا پالنا جو ہے وہ وبال, یوں وبال کا سبب ہے کہ رحمتوں کے فرشتوں کے داخلے کے بند ہونے کا سبب بن گیا.
ٹھیک ہے,
اور پھر ایسے لوگ جو ہے وہ کتوں سے اس قدر گھل مل جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ عام جو ہے وہ جو حلال اور پاک جانور ہیں ان کا جیسا ہو جاتا ہے, جیسے کسی کی بھینسیں ہیں, بکریاں ہیں, تو وہ ان میں گھلا ملا رہتا ہے.
صحیح,
तो ये कुत्तों में घुल मिल जाता है।
ठीक है।
और फिर जो कुत्तों का लुआब है, फिर जो कुत्ते जबान लगाते हैं, चाटते हैं, कपड़ों को चाटते हैं, पाँव को चाटते हैं, तो वो कपड़े नापाक हो गए, इसके पाँव नापाक हो गए। और यूं कपड़े नापाक करवा लेना, इसकी भी शरण इजाज़त नहीं है। और फिर मुसलमान होने के नाते हर मुसलमान के ऊपर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। अब अवलन हम ये गुमान कर लेंगे कि चलो अगर इसने ये गुनाह किया हुआ है तो 5 वक्त की नमाज वाला को कज़ा करने वाला गुनाह नहीं करता होगा, कपड़े तब्दील कर लेता होगा। लेकिन जहरी हाल से कि जो इस कदर घुल मिल कर रहे, कुत्तों को खिलाए, कुत्तों को पिलाए, अपने साथ बिठा कर उनको खिलाए, अपने साथ सुलाए, बाज़ सुलाने वाले भी शौकीन होते हैं, अपने बिस्तरों पर सुलाते हैं, तो ये कवि अंदेशा है कि इनके कपड़े नापाक, इनके हाथ नापाक, इनके पाँव नापाक, क्योंकि इनको एक मोहब्बत होती है। जिस तरह जो है वो बाज लोग अपने हाथों से खिलाते हैं, तो ये अपने हाथों पर रख कर खिलाते हैं।
ठीक है।
अपने बर्तनों में जो है ना, वो बर्तन तो खैर किसी मुसलमान से ये नहीं तवक्कु की जाती कि जिस बर्तन में कुत्ते को खिलाया उसी में खाएगा पिएगा, लेकिन कुत्ता अगर खुला हुआ है, छोटा हुआ है,
घर के अंदर
उसका आम आना जाना है, तो फिर वहाँ बर्तनों के नापाक होने का भी कभी अंदेशा है। तो इसलिए ये सारे जो है ना, वो नजायज़ अमूर का इर्तिकाब इसमें जो है वो पाया जा रहा है। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो नापाक हो रही हैं, बहुत सारे अमूर नाजायज़ अमूर में ये इस पालने की वजह से, इस आफत के पालने की वजह से मुलव्वस हो रहा है,
घर मिले हुए आपस में
कि वो भौंकता है।
जी जी।
तो अब जो साथ वाला है उसका बच्चा सोया और ये इधर से भौंकना शुरू हो गया।
जी जी।
तो ये भी एक उसके पालने की सबब की वजह से हुआ, अगर ये ना पालता तो ये ना भौंकता।
ठीक है।
तो इस तरह के दीगर भी इसके साथ तकलीफ और ईजा के पहलू हैं।
ठीक है।
अच्छा, फिर जो आम तौर पर देहातों में कुत्ते जो है वो पाले जाते हैं, तो वो बंधे रहते हैं, फिर रात को जब खोलते हैं तो वो दीवारों पर चढ़ना, छतों पर चढ़ना,
राहगीरों को तंग करना,
और राहगीरों को तंग करना, और फिर वो जो उनकी पोटी पेशाब हमसाये के घर में करके आ जाना, जाहिर है कि वो तो ना समझ जानवर है, उसको तो ये नहीं समझाया जा सकता कि इस तरह नहीं करना चाहिए।
सही।
तो ये सारी तकलीफें हैं, सारी ईजाएं हैं। तो वो बार बार छतों पे आते जाते हैं, तो वो मिट्टी की दीवारें होती हैं, मिट्टी गिरती है, हमसायों को जो है वो तंगी और परेशानी होती है। तो लिहाजा इस तरह पहले तो इस बात को देखा जाए कि ये जो शौक पाला हुआ है, शरण इसकी कहाँ इजाज़त है। अगर शरण इसकी इजाज़त नहीं है तो फिर तो उसको ख़त्म ही कर देना चाहिए, और अगर शरण उसकी इजाज़त है तो फिर दूसरे पहलुओं को, हमसायों के जान माल इज्जत आबरू वाले मामलात को देखना चाहिए। अब ये देखिए कि अब बाज़ लोगों को कबूतर पालने का शौक होता है, तो जो अब कबूतर पालने वाले होते हैं तो उनको लाजमी तौर पर घरों की छतों पर चढ़ना पड़ता है, तो घरों की छतों पर वो अपना शौक पूरा करते हैं। तो अब वो दूसरे के घर में बदनी गई। अच्छा, अब उनका कबूतर अगर किसी दूसरे की छत पे जाकर बैठ गया, घर में गिर गया, तो वहां पे चले जाना,
बीट कर देते,
तो बार बार उनका दरवाजा खटखटाना। तो ये सारे ऐसे शौक हैं जो दूसरों के लिए ईजा का बहस भी हैं बाज़ सूरतों में, और बाज़ सूरतों में खुद इनके लिए गुनाह जारी का भी सबब बन जाते हैं। तो लिहाजा पहले उसको शरीयत बार से देखना चाहिए, अगर शरीयत बार से जायज़ भी है उस चीज़ का रखना, उस शौक का करना, तो फिर इस सूरत में दूसरे पहलुओं को देखा जाए कि इसमें मुसलमानों की इज़ा और तकलीफ़ वाला पहलू तो नहीं है, अगर वो पहलू है तो फिर ऐसा कोई काम ना किया जाए।
जज़ाकअल्लाह। दूसरा सवाल था सईद भाई लोधरा से, काली मेहंदी का हुक्म, इसी तरह जो काले हेयर कलर वगैरह आते हैं दाढ़ी पर लगाना, बालों पर लगाना, इसका हुक्म इरशाद फरमाएं।
काली मेहंदी का खिजाब लगाना जायज़ नहीं है।
ठीक
है। ना सर पे लगाना जायज़ है, ना दाढ़ी पे लगाना जायज़ है।
सही।
फुकाहे किराम ने इसको हराम करार दिया है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहदीस पाक में काले खिजाब को काफरों का रंग करार दिया है।
काफिरों का रंग,
काफरों का खिजाब।
ठीक है।
तो इसलिए इसका लगाना जायज़ नहीं है।
ठीक है।
बल्कि हाँ, दाढ़ी या बालों को सुर्ख या जर्द मेहंदी के ज़रिए या कलर्स के ज़रिए जो है वो रंगा जा सकता है, खिजाब लगाया जा सकता है, वो जायज़ है। बल्कि हदीस पाक में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलीशान है कि जर्द खिजाब ईमान वालों का है और सुर्ख اہل اسلام کا اور سیاہ خضاب کافروں کا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے کہ سیاہ خضاب کریں گے جیسے جنگلی کبوتروں کے پوٹے، وہ جنت کی بو نہ سونگیں گے۔ یہ سیاہ خضاب کرنے والوں کے لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعید فرمائی۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جو سیاہ خضاب کرے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کا منہ کالا کرے۔ تو یہ سیاہ خضاب جو ہے لگانا ناجائز ہے، لیکن ایک صورت کا استثنا ہے کہ حالت جہاد میں مجاہدین کے لیے لگانے کی اجازت ہے۔
وہ صورت عموماً ہوتی نہیں،
اس وقت تو نہیں ہے، لیکن ایک استثنائی صورت جو احادیث پاک میں بیان کی گئی ہے اس کا استثنا تو رہے گا کہ حالت جہاد میں مجاہد کو لگانا،
ٹھیک ہے،
اور اس کے علاوہ کالا خضاب لگانے
عورتوں کے لیے بھی یہ ممانعت ہے،
اور عورتوں کے لیے بھی کالا خضاب لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تو یہ ممانعت کی احادیث پاک ہے، دوسرا اس میں ایک پہلو دھوکہ دہی والا بھی ہے،
ٹھیک ہے،
کہ وہ کالا خضاب لگا کر اپنے آپ کو گویا وہ ظاہر کرتا ہے کہ جو نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے جو ہے وہ کسی کو دھوکہ دے۔
صحیح،
تو اس میں دوسرا پہلو یہ دھوکے والا بھی شامل ہے،
ٹھیک ہے۔
تو لہٰذا اب اگر فرد مرد لگاتا ہے خضاب لگاتا ہے کالا خضاب لگاتا ہے تو اس کا جو ہے وہ یہی ایک پہلو ہوتا ہے کہ میں جوان نظر آؤں،
صحیح،
اور اگر عورت لگاتی ہے تو اس کا بھی عموماً تو یہی پہلو ہے،
ٹھیک،
اور اگر لگانا ہی ہے خضاب تو پھر جس کی احادیث پاک میں اجازت دی گئی ہے، جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، تو اس والے خضاب کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو اس یہ بلکہ سرخ اور یہ خضاب لگانا تو اس کو سنت مستحبہ قرار دیا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب مہندی کا خضاب کیے گزرے، فرمایا یہ کیا خوب ہے،
کیا خوب ہے،
یہ کیا خوب ہے۔ پھر دوسرے گزرے، انہوں نے مہندی اور کتم ملا کر خضاب کیا تھا، فرمایا یہ اس سے بہتر ہے۔ پھر تیسرے زرد خضاب کیے گزرے، فرمایا یہ ان سب سے بہتر ہے۔
زرد رنگ کو سب سے بہتر
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، سب سے بہتر قرار دیا۔ تو لہٰذا یہ والا خضاب کرنا چاہیے۔ تو ایک تو احادیث پاک میں منع کیا گیا کہ اب دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے کہ جو کالا خضاب کرے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کا منہ کالا کرے،
صحیح،
جنت کی خوشبو سونگنے تک محرومی، اور پھر وہی دھوکہ دہی والا پہلو،
ٹھیک۔
تو جب دوسرے معاملات میں ہم دھوکہ دہی پسند نہیں کرتے ہیں، فرض کیا کہ ہم گاڑی خریدتے ہیں اس کو کوئی پالش لگا دے،
ٹھیک ہے،
اور اس کا کلر اترے تو پھر وہی جو ہے وہ کھٹارا قسم کی گاڑی، تو جب ہم اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کو کلر کس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی اصلی حالت کو بدلا جائے اور اس کو بہتر کر کے پیش کیا جائے، تو یہ اس لیے اگر کوئی دھوکہ دہی کرتا ہے اس لیے کر کے کہ بھئی یہ نئی لگے تو یہ دھوکہ ہی کہلاتا ہے،
صحیح،
اور اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے،
ٹھیک۔
تو اسی طرح مرد کا اس لیے کرنا کہ میں جوان نظر ہوں دوسروں کو دھوکہ لگے تو اس کی بھی یعنی کہ دھوکہ دہی والی صورت ہے۔ بعض لوگ اس میں یہ بولتے ہیں کہ جناب یہ آیا ہے کہ اگر کسی کی جو ہے وہ زوجہ جوان ہیں تو ان کو یہ اچھا لگنے کے لیے جو ہے وہ اب خضاب کر سکتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کو فرمایا کہ یہ روایت ہے، لیکن یہ روایت مرجوعہ ہے، راجے نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
مرجوع پر فتویٰ دینا یہ خلاف اجماع ہے اور جائز نہیں،
صحیح،
تو اس لیے اگر کہیں آیا بھی ہے تو وہ راجے وہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے۔
فقہا نے جس چیز کو راجے قرار دیا ہے وہ وہی ہے کہ سیاہ خضاب سوائے مجاہد کے حالت جہاد میں جو، اس کے علاوہ کسی کو لگانا جائز نہیں ہے، اور اس کے علاوہ زرد سرخ یہ خضاب ہیں جو اہل ایمان کی علامت ہیں، اہل اسلام کی، تو ہمیں بطور مسلمان اہل ایمان والی علامت کو اختیار کرنا ہے۔ جس چیز کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کافروں کی علامت قرار دیا ہمیں اس علامہ سے بچنا ہے،
اور مسلمان کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کے نبی نے ان کو منع کر دیا۔ وہ تیسرا سوال یہ تھا کہ زخم ہو جاتا ہے بعض اوقات اور زخم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خون اس سے نہیں رکتا، یا پھر کوئی چھالہ پڑ جائے تو پیپ وغیرہ ہے تو پیپ نکلنا بند نہیں ہو اور یہ بہہ رہی ہے اور نماز کا وقت ہے، تو اب نماز کا کیا حکم ہوگا؟
دیکھیے، اس صورت میں اگر کسی کو اس طرح کا عذر لاحق ہو جائے کہ وہ عذر تسلسل کے ساتھ ہے،
ٹھیک ہے،
یوں تسلسل کے ساتھ کہ اس عذر کی موجودگی میں اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے فرض ادا کر سکے،
ٹھیک ہے، یعنی اگلا وقت آ جائے گا
جی، لیکن یعنی اس کا عذر ختم نہیں ہوگا، یہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ اگر کسی شخص کے اوپر یہ عذر پورے ایک کامل وقت یہ عذر طاری رہے،
صحیح،
تو ایسا شخص شرعی معذور کہلاتا ہے،
ٹھیک،
تو شرعی معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس وقت میں وضو کر کے جو ہے وہ نماز ادا کر لے۔ اب وہ عذر، وہ والا عذر جو ہے اگر جاری رہے گا تو اس عذر سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا،
ٹھیک ہے۔
ہاں اگر اس کے علاوہ کوئی وضو توڑنے کا سبب پایا گیا
جاتا ہے،
تو جیسے فرض کیا کہ کسی کو مسلسل جو ہے وہ خون جاری ہے،
صحیح،
وہ رک نہیں رہا،
ٹھیک ہے۔
اچھا، تسلسل میں یہ بات یاد رہے کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ بھی آ گیا تو بولتا ہے مجھے مسلسل آ رہا ہے،
ٹھیک ہے،
آدھا گھنٹہ آ گیا، نماز کا وقت تو ابھی باقی ہے،
صحیح،
یہ تسلسل نہیں ہے۔
کالز ہم سن لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر سوال کا جواب لیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
فروٹنگ ریڈی لگاتا ہوں اور ایک چیز لگاتا ہوں، اس کو دو آئٹم کر دیتا ہوں، ایک ہے 10 روپے کلو اور ایک ہے 20 روپے کلو۔ ہم آواز دیتے ہیں آ جاؤ 10 روپے کلو 10 روپے کلو۔ جب گاہ نزدیک آتے ہیں ہم پھر ان کو کہتے ہیں یہ 10 روپے کلو یہ 20 روپے کلو، یہ ایسا ہے۔
ٹھیک ہے، ایک اور کال لیجیے۔
محمد سلیم شہرہ ورکان سے، میرا سوال یہ ہے کہ کس مسجد کے فنڈ کو امام مسجد یا کوئی اور شخص اپنے ذاتی استعمال کے لیے ادھار لے سکتا ہے یا نہیں؟
ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا بھی جواب دیتے ہیں۔ حضور پہلے سوال کا جواب
جی، وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تسلسل سے مراد یہ ہے کہ پورے وقت کے اندر اس طرح مسلسل جاری رہے کہ اس پورے وقت میں جو ہے وہ فرض کی ادائیگی کا وقت نہیں مل سکا،
صحیح،
یوں کہ وضو کر کے فرض ادا کر لے فوراً، یہ اتنا وقت بھی نہیں ملا۔ اگر اس طرح پورا وقت ایک گزر جائے اسی عذر میں، تو ایسا شخص کے لیے شرعی عذر ثابت ہو جاتا ہے اور یہ شرعی معذور کہلاتا ہے۔ اب اس کے لیے میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ وہی وضو کر لے، اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کر لے،
پہلے خون نکل رہا ہے،
اگر خون والا ہے، یعنی جو جس عذر کی وجہ سے یہ شرعی معذور قرار پایا،
ٹھیک ہے،
وہ والا عذر جاری تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے فرض کیا کہ اس کا خون نکل رہا تھا، اب خون ہی نکلتا رہا تو ظاہر ہے کہ خون بھی ناقض وضو ہے جب بہ جائے، تو اب یہ مسلسل جاری ہے خون، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اب اس کو ریح کا عارضہ لائق ہو گیا، ریح نکل گئی، تو اس صورت میں وضو اس کا ٹوٹ جائے گا، قے آ گئی، تو جو وضو کے ٹوٹنے کے اسباب ہیں وہ اگر پائے گئے دیگر اس کے علاوہ، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اب جو شرعی معذور ہے جس کا عذر ثابت ہو چکا ہے، تو اس کے لیے تو حکم عرض کر دیا۔ اب اگر یہ اگلے وقت میں ایک دفعہ بھی یہ عذر ریپیٹ ہو گیا،
صحیح،
تو یہ شرعی معذور ہے۔
اچھا، اگلے وقت میں پورا وقت گزرنا ضروری ہے،
پورا وقت یعنی کہ پورے وقت میں
گزر چکا،
جی وہ ہو گیا، یعنی کہ پہلے پورا وقت گزرنا شرعی معذور ہونے کے لیے کامل وقت گزرنا شرط ہے،
ٹھیک ہے،
تاکہ اس کا شرعی معذور ہونا ثابت ہو جائے،
ٹھیک ہے۔
اس میں اگر تسلسل سے عذر اسی طرح جاری رہا، پورا وقت گزر گیا، تو یہ شرعی معذور،
تو اب یہ آخری وقت میں نماز پڑھے گا،
اس صورت میں یہ آخری وقت میں نماز ادا کر لے گا۔ اچھا، اب اگلے وقت کے لیے اس کو یہ تجربہ کرنا ضروری نہیں ہے، انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگلے وقت میں اگر ایک دفعہ بھی ریپیٹ ہو گیا تو یہ معذور ہی کہلائے گا۔ ہاں اگلا کامل وقت ایسا گزر گیا کہ جس میں یہ عذر ریپیٹ نہیں ہوا، اب یہ شرعی معذور ختم ہو گیا۔
جزاک اللہ۔ حضور اگلا سوال بڑا ہی دلچسپ ہے، فروٹ کی ریڈی لگانے والے اسلام بھائی نے سوال پوچھا کہ ہم فروٹ کی ریڈی لگاتے ہیں اور مال خرید کے لاتے ہیں، جیسے سیب لے آئے، اب اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں لیکن ریٹ ایک ہی شو کرتے ہیں، 10 روپے کلو 10 روپے کلو۔ جب لوگ قریب آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ 10 والا ہے یہ 20 والا ہے، لوگوں کو بلانا یہ کیسا؟
دیکھیے، اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جو فروٹ وغیرہ یا اس طرح کا جو بھی سامان بیچتے ہیں، تو وہ جب پیٹی کھولتے ہیں تو بہت اچھے دانے ہوتے ہیں،
ٹھیک،
اور بعض جو ہے وہ تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، تو وہ اچھے دانے جو ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں، ایک طرف رکھ دیتے ہیں،
صحیح،
اور جو تھوڑے کمزور ہوتے ہیں وہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں، یا پھر یوں ہوتا ہے کہ کل والا مال جو ہے وہ پیچھے ہو گیا, آج والا فریش مال جو ہے وہ الگ رکھ دیا. اب کوالٹی ایک ہوتی ہے, یعنی کہ جنس ایک ہی ہوتی ہے, ایک ہی طرح کی کوالٹی ہوتی ہے, لیکن اس میں اچھے اور تھوڑے سے کمزور کا فرق کر کے کمزوروں کو 10 روپے میں بیچ دیا جاتا ہے اور جو اچھے ہوتے ہیں ان کو 20 روپے کا ریٹ لگایا جاتا ہے.
ٹھیک
ہے. اب جو انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہم بلاتے ہیں لوگوں کو 10 روپے 10 روپے 10 روپے, تو اب یہ در حقیقت تو اگر تو اس کے پاس 10 والا مال موجود ہے اور یہ صدا دے رہا ہے کہ 10 روپے 10 روپے 10 روپے, تو اب اس کا صدا دینا جائز ہے. اب یہ آیا کہ جی یہ 10 والا ہے اور یہ 20 والا ہے, تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مال بھی موجود ہے, 10 والا مال موجود ہے, تو یہ اس کو 10 والا بتائے گا بھائی یہ 10 والا ہے. اگر تأثر, تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. اگر تأثر یہ دینا چاہ رہا ہے کہ سارا 10 والا ہے,
ٹھیک ہے,
اب جو ہے وہ آ گیا کہ چلو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے ان لوگوں کی, بندے کچھ متوجہ تو ہوں, آئیں تو قریب, پھر جو ہے وہ متوجہ کر لیں گے, پھر بارگیننگ کر لیں گے. تو اب اگر اس کے بعد 10 والا مال ہی نہیں ہے, یا لوگوں کو تأثر ہی ایسا دے رہا ہے کہ یہ جناب سارا مال ہی 10 10 روپے کا ہے, اب یہ بولتا ہے کہ جناب یہ تو 20 والا ہے, تو اس میں ایک تو جھوٹ والا دھوکہ دہی والا پہلو بھی بظاہر نظر آ رہا ہے,
ٹھیک ہے,
اور دوسرا اس سے خریدنے والے کو بھی اذیت ہوتی ہے, وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے, دور دور سے آواز جا رہی ہے آپ کی, آپ کہہ رہے 10 10 روپے, ادھر کہتے ہو 20, پھر اس میں یہ بولتا ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ یہ اچھے والا مال ہے, یہ 20 روپے والا, یہ 10 روپے والا,
ٹھیک ہے.
تو اس صورت میں ایک دھوکے والا پہلو ہے,
صحیح,
اور دوسرا اس کی اس صدا لگا رہے 10 روپے 10 روپے, اس کی خود اپنی نیت کا بھی عمل دخل ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے, کہ واقعی اس سی مراد یہ ہے کہ میرے پاس 10 والا ہے آؤ 10 والا خرید لو, یا وہی ہے کہ لوگوں کو کسی طرح متوجہ کر کے یہاں پہ لاؤں اور پھر جو ہے وہ ان کو کسی طریقے سے 20 والا پکڑا دوں گا. تو اس یہ اگر اس کی نیت میں ہے تو پھر تو یہ نیت کا فطور ہے, انما الاعمال بالنیات کے اعتبار سے اپنے نیت کا جو ہے وہ پائے گا پھل ثمرہ. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اس ٹیکنیک سے آواز لگاتے ہیں کہ ان کی آواز سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا,
جیسے ریکارڈنگ کی ہوتی ہے جوس والوں نے,
نہیں وہ خود انہوں نے ایک اس طرح کی جو ہے نا آواز کو وہ کیا ہوتا ہے جیسے 9 روپے 2 روپے 9 روپے 2 روپے,
ٹھیک ہے,
یہ جو ہمارے یہاں کراچی کے مشہور بازار ہیں,
صحیح ہے,
تو آپ ان میں جائیں تو یہ اس طرح کی آوازیں ملا جلا کر نکالتے ہیں,
ٹھیک ہے.
اب وہ چیز 9 روپے والی ہے جوس کا گلاس, تو وہ لگ رہا ہے کہ 2 والی ہے,
ٹھیک ہے,
تو اب پینے والا پیتا ہے
ایک اور دے دو,
تو وہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ ایک اور دے دو, کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار 2 روپے کا تو سارا ہے, تو 4 روپے ہو جائیں گے,
ٹھیک ہے.
اب جب پیسے نکال کر دیتا ہے 4 روپے, 2 گلاس پیے 4 روپے, تو وہ دیکھتا تو بولتا ہے یہ کیا,
ٹھیک ہے,
4 کس بات کے, تو یہ بولتا ہے کہ آپ نے خود ہی تو وہ آواز لگا رہے 2 روپے, تو وہ بولتا ہے 2 نہیں 9 روپے,
صحیح.
تو اس صورت میں یہ دھوکہ ہے, سری دھوکہ ہے,
ٹھیک ہے,
تو یہ جائز نہیں ہے. اور پھر اس صورت میں بہت بڑی اذیت کا بھی سبب ہے کہ ایک شخص آیا بازار میں, آیا اس کے پاس اپنا ایک حساب کتاب ہے کہ میں نے یہ خریداری کرنی ہے, اب اس کو بیچارے کو پیاس لگی یا یہ ایک دل للچایا کہ یار انار کا جوس مل رہا ہے 2 روپے میں,
ٹھیک ہے,
تو چلو پی لو, اب وہ اسی بجٹ کے اعتبار سے اسی حساب سے چلو 4 روپے کا یہ پی لیتا ہوں 2 گلاس, اور پھر میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ دوسرے کام. اب جب وہ 4 کے 18 ہو گئے,
صحیح ہے,
تو اس میں اس کے لیے ایک تو دھوکہ دیا اس نے, یعنی کہ اگر یہ واقعی, اور واقعی بعض اوقات آواز مل رہی ہوتی ہے,
پھر وہ اسپیکر جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہوتے ہیں,
وہ بھی ایسا ہوتا ہے, سمجھ نہیں آتا ہے, تو اگر واقعی اس کی اس طرح کی نیت ہے, ایک تو یہ کہ سننے والے کو ایسا شبہ گزرا,
ٹھیک ہے,
اور وہ صحیح بول رہا ہے, سننے والے کو ایسا لگا, تو پھر اس کا کوئی قصور نہیں ہے,
ٹھیک
ہے, اور ایک یہ کہ وہ واقعی اس طرح کی جو ہے وہ چکر بازی کر رہا ہے, تو پھر اس صورت میں وہ گناہ گار ہے اور اس کو اذیت علیحدہ. تو لہٰذا جو صورتحال انہوں نے بیان کی ہے ہمارے سائل نے کہ بھائی 10 روپے والی چیز کی صدا لگاتا ہے پھر 2 کیٹاگری کر دیتا ہے, تو اس میں بظاہر تو کوئی حرج نہیں,
ٹھیک ہے,
لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ اگر ایک ہی, جیسے فرض کیا آم ہے, آم کی ایک قسم ہے کہ بھائی سندھڑی آم ہے,
ٹھیک ہے,
یا انور لٹور ہے, یا لنگڑا ہے, اب یہ اس کے پاس سندھڑی رکھا ہوا ہے, اب اچھے دانے اس نے آگے کر دیے,
صحیح,
اور تھوڑے کمزور والے پیچھے کر دیے, ہیں دونوں سندھڑی,
ٹھیک ہے,
اس کو انور لٹور کر کے بیچ رہا ہے,
ٹھیک ہے,
یا کوئی دوسری جنس کر کے بیچ رہا ہے, یہ والا ہے اس لیے 20 والا, تو یہ جھوٹ ہو گیا.
ٹھیک ہے,
تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کوئی ناجائز پہلو نہیں ہے, مال موجود ہے 10 والا اور وہ صدا لگاتا ہے, تو پھر جب آتا ہے تو اس کو بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ 10 والا ہے جس کی میں صدا لگا رہا ہوں اور یہ 20 والا ہے, اس میں جھوٹ کا کوئی پہلو شامل نہیں کرتا, تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں.
اچھا, یہ تو ہم نے جو بیٹھنے والے ان کو سمجھایا کہ آپ لوگ اچھے انداز سے الفاظ کو استعمال کریں, لیکن خریدنے والے کو کیا احتیاط کرنی چاہیے, اس کو پوچھنا چاہیے ہمیشہ بھلے آواز آ رہی ہے لکھا ہوا ہے, تاکہ دھوکہ کسی طرح نہ ہو سکے.
ہاں دیکھیں, اس میں عموماً تو لوگ پوچھتے ہی ہیں.
ٹھیک ہے,
بعض بےچارے سیدھے سادھے ہوتے ہیں, یا پوچھنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں یا شرم محسوس کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جب بیع و شراء ہو رہی ہے, یعنی کہ چیز خریدی اور بیچی جا رہی ہے, تو بغیر قیمت پوچھے, یا تو پھر یہ ہے کہ جتنی وہ بول دے اس کا یہ کہ اتنی دے دوں گا.
ٹھیک ہے,
یا پھر یہ ہے کہ اس سے پہلے پوچھ لے. سب سے بہتر طریقہ مسلمان کو بھی, ایک مسلمان کو بھی اپنے آپ کو دھوکے سے بچانا چاہیے. یعنی مسلمان کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ دیگر لوگ جو ہے وہ اس کو دھوکہ دیتے رہیں. یعنی کہ اس اعتبار سے بندے کو ہوشیار رہنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ سادگی اپنی جگہ پر, لیکن اس اعتبار سے کہ بار بار لوگ اس کو دھوکہ دیں یا یہ لوگوں سے دھوکہ کھائے, تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اگر کسی کو اس طرح کی وہ ہے تو وہ پہلے پوچھ لے کہ بھائی آپ 10 کے دے رہے ہیں, 20 کے دے رہے ہیں, 9 کے دے رہے ہیں یا 2 کے دے رہے ہیں.
ٹھیک ہے,
اس کو کنفرم کر لے تاکہ بعد میں خود اس کو پریشانی ہونی ہے.
ٹھیک ہے,
اور بعض اوقات دکاندار ایسے بد اخلاق ہوتے ہیں کہ انہوں نے اگر شاپر میں چیز ڈال دی ہے تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی لے لیں, بس لے جائیں. اگرچہ کہ ان کا یہ عمل شرن اس اعتبار سے اب طے ہوا تھا, قیمت طے نہیں ہوئی تھی, اور ویسے انہوں نے بولا کہ یار دے دیں, اور بعد میں پتہ چلا کہ قیمت اس کی پہنچ سے باہر ہے.
ٹھیک ہے,
تو اب اس طرح کسی کے گلے میں ڈال دینا اس کی بھی اجازت نہیں. تو لیکن بعض اوقات پھر شرما شرمی میں یا اپنی سادگی کی وجہ سے یا اس سے کون الجھے روڈ کے اوپر, تو اس لیے لے لیا جاتا ہے. تو اپنے آپ کو دھوکے سے بچانے کے لیے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ پہلے نرخ معلوم کر لیں.
ٹھیک ہے حضور, آج یہ تو پوچھنے کا آپ نے فرمایا, آج کل سپر اسٹور کا بڑا رجحان ہو چکا ہے, اور اس میں جاتے ہیں تو چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور ان کے ریٹ لکھے ہوتے ہیں, تو کئی جگہ تو لکھا ہوتا ہے کہ پلس ٹیکس, لیکن بعض جگہ ٹیکس کا ذکر نہیں ہوتا. اور اب 30 روپے کلو چینی مثال پر لکھی ہے, اس نے چینی بھی لی اور 10 چیزیں اور بھی لی. اب جب کاؤنٹر پہ گئے, بل بنایا اور 10 چیزیں تھیں ٹوٹل بنا, کوئی بھی پوچھتا نہیں ہے, لیکن جب گھر آ کر بل دیکھا تو وہ 30 والی جو 32 روپے کی تھی پلس ٹیکس. تو ایسے دکاندار کے جو سپر اسٹور کے انداز پر کام کرتے ہیں اور ریٹ کو صحیح شو نہیں کرتے, تو ان کے لیے کیا یہ جائز ہے اس طرح کرنا؟
دیکھیں, اس میں اس بات کو مد نظر رکھا جائے گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں عوام کو آگاہی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
کہ ان چیزوں کے اوپر ٹیکس بھی لگتا ہے, مشہور و معروف ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے,
یعنی کہ خریدنے والے طبقے میں عمومی طور پر لوگوں میں مشہور و معروف ہوتی ہیں کہ بھائی یہ چیز خریدوں گا تو اس کے اوپر اتنا ٹیکس بھی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس اعتبار سے اب اگر اس کی وہ ٹیکس سمیت پرائس نہیں لکھی ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس میں تو شرن کوئی حرج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے.
ٹھیک ہے,
کہ پتہ ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس آئی ہے.
صحیح,
اور اگر اس لیے لکھا ہے کہ 30 اس لیے لکھا ہے کہ اگر 2 اور لکھیں گے تو پھر لے گا کوئی نہیں,
ریٹ زیادہ محسوس ہوگا,
ریٹ زیادہ محسوس ہوں گی, یہاں سے لے گا کوئی نہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ یہ دھوکے والی صورت ہے.
ٹھیک
ہے, یا پھر یوں اگر مقرر ہے, یعنی کہ اگر قانوناً اس بات کا اطلاق ہوتا ہو کہ بھائی آپ کے پاس جو بھی چیز ہے آپ اس کی اصل پرائز کے ساتھ پلس ٹیکس لکھنا ضروری ہے آپ کو, تاکہ خریدنے والے کو اس کا پتہ چلے,
بل میں آ جاتا ہے.
ہاں نہیں, اگر قانوناً یہ بھی ہے,
ٹھیک ہے,
اس کا ضروری ہے اس کا, تو پھر اس صورت میں تو اس کو لکھنا ضروری ہے, چھپانا گناہ ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے اور اسی طرح چلتا ہے عرف ہے اس بات کا کہ جو ٹیکس والی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ٹیکس لگ جاتا ہے بل میں, جو ٹیکس والی نہیں ہیں ان کی جو پرائس لکھی ہوتی ہے وہی آ جاتی ہے, تو اس میں بظاہر شرن کوئی حرج نظر نہیں آ رہی.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ حضور. اگلا سوال محمد عرفان بھائی, مسجد کا جو چندہ ہوتا ہے, مسجد کا فنڈ ہوتا ہے, اس کو امام صاحب یا کوئی کمیٹی کے ارکان یا کوئی بھی ادھار لے سکتا ہے اپنی ذاتی کاموں کے لیے؟
مسجد کا جو عطیات ہوتے ہیں, چندہ ہوتا ہے, تو اس کو ادھار لینا یا دینا جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
نہ ہی کمیٹی والے کسی فرد کو, کمیٹی کے کسی فرد کو, نہ ہی کمیٹی کے صدر یا چیئرمین کو جو ہے وہ امام یا مؤذن یا خادم وغیرہ کسی کے لیے بطور قرض دینے کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
کہ قرض ایک تبرع ہے, نیکی ہے, احسان ہے.
ٹھیک ہے.
تو ہر شخص کو تبرع اور احسان اپنے مال سے کرنے کی اجازت ہے.
ٹھیک ہے.
جو مسجد کا مال ہے اس سے تبرع اور احسان اس طرح کی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ تصرف کرے گا اس کے اندر,
صحیح,
یعنی یہ کہ ناجائز تصرف کرے گا.
ٹھیک ہے.
کہ ایک چیز تھی مسجد میں استعمال کرنے کے لیے اور اس نے اس کو قرض کے طور پر دے دیا.
ٹھیک ہے.
تو یہ ناجائز تصرف کیا, جہاں پہ استعمال ہونا تھا وہاں پہ استعمال نہیں کیا ہے.
صحیح.
تو لہذا شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آئمہ مؤذنین یا خادمین کو جو ہے وہ ایڈوانس میں تنخواہ دی جاتی ہے.
ٹھیک
ہے. کہ انہوں نے کہیں جانا ہے یا کوئی فوتگی ہو گئی ہے, چھٹی پہ جانا ہے, تو اس میں ایڈوانس کے طور پر جو ہے وہ تنخواہ دی جاتی ہے. تو یہ ایڈوانس کے طور پر تنخواہ اس کا عموماً عرف ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس کی اجازت ہوگی کہ بطور ایڈوانس جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. تو جب سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فتاوی رضویہ میں اسی طرح سوال کیا گیا, تو آپ نے فرمایا کہ اگر واقف کی طرف سے یہ مقرر کیا گیا یا قدیم سے ایک عمل چلا آ رہا ہے, تعامل ہے کہ لوگوں کو اس طرح ایڈوانس دیا جاتا ہے, تو اس صورت میں دینے کی اجازت ہے.
صحیح.
اور اگر اس طرح کا کوئی تعامل نہیں ہے تو پھر دینے کی اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
لیکن عموماً ہمارے اس دور میں آئمہ حضرات کو یا مدرسین کو ایڈوانس میں دے دیا جاتا ہے, تو اس کا عرف ہے, اس کے دینے کی اجازت ہے.
لیکن کمیٹی وغیرہ کا کوئی,
ہاں کمیٹی وغیرہ یا کسی, یعنی کہ جن کو دینے کا عرف ہے انہیں کو ایڈوانس دیا جائے گا.
صحیح.
باقی کمیٹی کے افراد کو, یا کمیٹی نہیں ہے, امام صاحب خود ہی چندہ جمع کرتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو ان کو اپنے اخراجات میں استعمال کرنے کی, یا یہ کہ میں ابھی استعمال کر لیتا ہوں بعد میں دے دوں گا, تو یہ قرض والی صورت ہو گئی.
صحیح.
تو یہ چندے کو ہلاک کرنا ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی کہ غاصب ہے ایسا شخص.
صحیح.
کہ دینے والے نے مسجد میں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے.
ٹھیک.
اور اس نے اس کے چندے کو اپنی ضرورت میں یا کسی دوسرے کو قرض دے کر ہلاک کر دیا ہے.
ٹھیک ہے.
تو اب بہت سارے لوگ اس میں, یہ جو خصوصاً مساجد کے چندوں کے حوالے سے ہے, بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اس میں کیا کیا بات ہوئی, ہمارے پاس چندہ رکھا ہوا ہے, ہم نے اپنی حاجت میں خرچ کر لیا, بعد میں اتنا رکھ دیں گے.
ٹھیک ہے.
ابھی اتنا دے رہے ہیں, جتنا دے رہے ہیں اتنا ہی لے لیں گے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت مقدم ہے.
صحیح.
شریعت نے جس کے دینے کی اجازت دی ہے اسی کی اجازت ہوگی. اصل میں آپ کے اس تصرف کو دیکھا جائے گا کہ بھئی آپ کا یہ دینا حیثیت کیا رکھتا.
صحیح.
ہے. آپ اپنے مال سے تو کسی کو دے سکتے ہیں.
صحیح.
اپنے مال سے خرچ کر سکتے ہیں, لیکن جب کسی دوسرے شخص نے دیا کہ اس کو وہاں پہ خرچ کرنا ہے, تو اس کو اسی جگہ پر ہی خرچ کرنا ہے.
ٹھیک.
اس سے اس طرح کے صدقات اور خیرات اور مسلمانوں کی خیر خی اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے, کہ آپ کا مال نہیں ہے.
صحیح.
یہ جس کا مال ہے اس کی طرف سے یہ اجازت ہی نہیں ہے.
ٹھیک.
تو لہٰذا اس میں جو مساجد کے ذمہ داران ہوتے ہیں, چاہے وہ امام ہو, چاہے وہ مؤذن ہو, چاہے وہ خادم ہو, چاہے وہ کمیٹی کا کوئی بھی فرد ہو, چندے کے اعتبار سے بہت احتیاط ہے. یعنی کہ یہ آسان مال نہیں ہے, یہ بہت مشکل مال ہے اس صورت میں کہ چندے کو استعمال کر لینا. تو اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. یعنی اپنا سودا لینے گئے, جمعے کا چندہ جیب میں, اپنا سودا لینے گئے,
کم پڑے اس
کم پڑے اس میں سے ملا دے, کیا ہوا, میں گھر میں جا کر ملا دوں گا. لیکن شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا اچھا اس میں ایک دوسرا یعنی خطرناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو افراد ہوتے ہیں یہ دین کی خدمت اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہم تو بڑی خدمت کرتے ہیں,
مدد کی ہے کسی,
مدد کی ہے, اور پتہ چلا کہ ساری زندگی یہی گناہ کرتے رہے, اپنے گھر میں خرچ کرتے رہے, بھلے اتنا واپس کر دیا لیکن وہ جو آپ نے خرچ کیا وہ ناجائز تھا. اور پھر یہ اگر متولی نہیں ہے, متولی کے پاس مسجد کا چندہ آ گیا تو مسجد کو ہبا ہو گیا. اب اگر یہ متولی نہیں ہے, کسی یہ جو ہے وہ کوئی بیچ کا فرد ہے کہ بھائی اب مجھے کسی نے دیا, مسجد میں جا کر دے دینا, اب میں اس کو خرچ کر دیا, تو اب یہ میں نے اس کی رقم ہلاک کر دیا, مسجد میں دینے سے بھی بری ذمہ نہیں ہوں گا, دس کے بیس بھی دے دیے بری ذمہ نہیں, بلکہ اسی کو مجھے دس لوٹانے ہوں گے کہ بھائی آپ کی پیسے میں نے ضائع کر دیے, اپنی حاجت میں خرچ کر دیے, اب یہ دس روپے آپ لے لو یا مجھے اجازت دے دو کہ میں دوبارہ وہاں پہ دے دوں.
ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے, اس کو یاد رکھنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.